السلام علیکم سامعین، پروگرام عالمی منظرنامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تزئین اختر. ریڈیو پاکستان نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل کی طرف سے یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم عالمی ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس پہ اپنے ماہرین سے آرا بھی لیتے ہیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم جن امور پہ باتیں کریں گے ان سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں، اور اس کے بعد ہم اس پہ تفصیلی بحث بھی کریں گے. 12 ربیع الاول جشن ولادت رسول ملک بھر میں منایا جا رہا ہے، اور پشاور میں ایک دہشت گرد حملے میں 9 افراد جان بھاگ ہو گئے، جبکہ سیکورٹی فورسز نے پولیس نے فوری ایکشن کر کے 5 کے 5 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اور پوری قوم آج پورے عقیدت و احترام کے ساتھ عید میلاد النبی منا رہی ہے، اور اس موقع پر صدر اور وزیر اعظم نے اپنے پیغامات میں قوم کو اسوہ رسول پر چلنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. سامعین، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب روس میں ہیں. روس کے شہر سوچی میں ایس سی او سمٹ کے موقع پر اور سائیڈ لائنز پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے روس کے وزیر اعظم دمیتری میدیوی دیو سے، اور اس میں دونوں ملکوں نے توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق رائے ظاہر کیا ہے. اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ریاستی جبر و تشدد جاری ہے، اور نومبر کے مہینے میں 28 کشمیریوں کو ناحق شہید کر دیا گیا. سامعین، دنیا بھر میں ورلڈ ایڈز ڈے منایا جا رہا ہے. یہ اور کچھ دیگر ایشوز پہ ہم بات کریں گے اور عالمی اداریہ بھی شامل کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. Me. جی سامعین، پروگرام میں واپس خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، ایشوز پہ بات کرتے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں معروف کالمسٹ، تجزیہ کار اور اینکر پرسن سید عاصم رضا. عاصم صاحب، خوش آمدید آپ.
جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم سامعین، اور عالمی منظر نامے میں آپ لوگوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
اچھا، یہ تفصیل میں عاصم صاحب پہلے بیان کر دوں سامعین کی خدمت میں. جمعہ کی صبح پشاور میں زرعی تربیتی ادارے پر دہشت گردوں کے حملے میں 12 افراد جن میں طلبہ بھی شامل ہیں شہید اور 25 زخمی ہو گئے. پولیس اور ریسکیو 1122 کے مطابق 3 دہشت گرد انسٹیٹیوٹ کے احاطے میں داخل ہوئے. یہ پشاور ایگریکلچر یونیورسٹی کا ہاسٹل ہے جو کہ ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر پشاور میں یونیورسٹی روڈ پر قائم ہے. وہاں پہ یہ دہشت گرد داخل ہوئے، 5 دہشت گرد. ادارت کی عمارت کے اندر بم دھماکے کی بھی اطلاعات ملی. اطلاعات ملنے کے فوری بعد پولیس، فوج اور سری الحرکت فورس کے جوانوں نے عمارت میں داخل ہو کر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. سیکورٹی فورسز نے تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا اور اسلحہ و گولہ بارود برامد کر لیا جو وہ اندر لے کر گئے تھے. تو باقی تفصیلات مزید آتی رہیں گی. ساتھ ساتھ اس میں ایک تو یہ عاصم صاحب بڑی اہم چیز ایک سامنے آئی ہے کہ پولیس، جو پشاور پولیس ہے، اس نے فوری طور پہ ایڈریس کیا ہے اس معاملے کو، اور ایس ایس پی آپریشن جو سجاد صاحب ہیں وہ نائٹ ڈریس میں، مطلب انہوں نے وردی پہننے میں بھی وقت صرف نہیں کیا اور فوری طور پہ پہنچ گئے اور انہوں نے نگرانی کی ساری اور تمام دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی جانی نقصان میں اضافہ کر سکتے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ہماری پولیس جو ہے اس کو ہم اگر تھوڑا سا مزید ایکوپ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، تو ایسے واقعات کو ہم ان کی تعداد میں مزید کمی لا سکتے ہیں. جیسے کہ گزشتہ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ امن و امان میں بہتری آئی ہے اور دہشت گرد حملوں میں کمی واقع ہوئی ہے.
جی بالکل صحیح کہا آپ نے تزین صاحب. اس میں جب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو پولیس کی اس واقعے کے اندر کاروائی کے بعد فوری طور پر جو ایک ریئیکشن تھا یا ریئیکشن ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں، یا کاروائی، جوابی کاروائی جو ہوتی ہے، وہ قابل تحسین ہے. اور ہم نارملی یہی دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہماری ریگولر فورسز جو ہیں، پولیس تو ہوتی ہوئے لیکن جو ہماری پیرا ملٹری فورسز ہیں یا ملٹری فورسز ہیں، ان کے آپریشنز ہوتے ہیں اور اس میں پہنچتے پہنچتے اور اس کے درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں جس طرح کی ہماری پولیس کی ایک استعداد کاری ہے اس کو بڑھایا جائے اور اس کو ذرا تھوڑا سا کانفیڈنس دیا جائے.
آصف صاحب، یہ پشاور سے ہم لائن پہ لے لیتے ہیں. لطف الرحمان صاحب پشاور سے ہمارے نمائندہ ہیں، ان سے بھی ہم آنکھوں دیکھا حال جو ان کی رپورٹ ہے وہ لے لیتے ہیں. جی لطف الرحمان صاحب.
جی
لطف الرحمان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے آج جو حملہ ہوا وہاں پہ اور پھر پولیس نے کامیاب آپریشن کیا؟
جی بہت شکریہ. آج صبح دہشت گردوں نے ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پشاور پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں 12 افراد شہید اور 25 سے زیادہ زخمی ہوئے. شہید اور زخمی ہونے والوں کی اکثریت طالب علموں کی ہے. حملے کے وقت ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں تقریباً 200 طالب علم موجود تھے. سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے پوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے عمارت سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد کر لیا. زخمیوں کو حیات شہید ٹیچنگ ہسپتال اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جھگڑا نے اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے. آج سے پہر پشاور میں اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ملک سے ہر حال میں دہشت گردوں کا صفائی کیا جائے گا، اور انہوں نے دہشت گردی کے اس حملے کو ناکام بنانے پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے کردار کو سراہا. اگر پولیس اور سیکیورٹی فورسز مزید تھوڑا اگر وقت ضائع ہو جاتا تو نقصان کہیں زیادہ ہوتا، کیونکہ جو طالب علم ہے ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ سب کے سب شہید ہو جاتے. جی
جی لطف الرحمان صاحب، یہ بتائیے کہ پشاور میں، شہر میں اس وقت کیا ماحول ہے اور ایک رپورٹ بھی اس سے پہلے آئی تھی خفیہ رپورٹ کے کچھ خودکش بمبار داخل ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ریڈ الرٹ بھی تھا پہلے، حفاظتی انتظامات بھی موجود تھے یا نہیں؟
جی دیکھیں، یہ آج عید میلاد النبی کا دن تھے، لوگ اسے عقیدت اور احترام سے منائے جا رہے تھے کہ دہشت گردوں نے اسی دن معصوم لوگوں کو اپنے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا، اس میں بے گناہ لوگ شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہو گئے، اور یہ اطلاعات تو بالکل ٹھیک ہیں کہ دہشت گرد ہمارے اس صوبے میں داخل ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک لمبا بارڈر ہے، اگرچہ بارڈر کی فینسنگ جاری ہے لیکن ابھی وہ پوری طرح مکمل نہیں ہوئی ہے، تو دہشت گرد گمنام راستوں سے وہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ جتنا زیادہ نقصان ہو جائے اس ملک کا ہو جائے، لیکن پاکستانی قوم کے حوصلے بلند ہے اور وہ دہشت گردوں کی اذائیں کو ناکام بنا دیں گے. تو اس وقت پشاور کا جو ماحول ہے، لوگ سوگوار ہیں، وہ پریشان ہیں کہ آج کے مقدس کے دن معصوم لوگوں کو خون میں نہلایا گیا. جی
بہت شکریہ لطف الرحمان صاحب.
جی لطف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پشاور کی افسوسناک واقعہ کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، مجموعی صورتحال کے حوالے سے بھی بتایا. تزین صاحب بات یہی ہے کہ انتہائی افسوسناک واقعہ، اور اللہ تعالیٰ شہدا کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے لائق ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ نے جس طرح کہا کہ پری ایمٹڈ تھا، انٹیلیجنس کی رپورٹ موجود تھی اور یہ بھی تھا کہ ان شہروں میں کاروائیوں کی امید ہے. اب جب آپ نے بات کی جس طرح لطف الرحمان بھی بات کر رہے تھے کہ اگر یہ فوری طور پہ کاروائی پولیس نہ کرتی تو مزید جانی نقصان ہونے کی توقع تھی، اب بات یہی ہے کہ جب تک ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو، خاص طور پہ پولیس کو، اس کی استعداد کار کو نہیں بڑھائیں گے، اس پہ کانفیڈینس اس پہ بلڈنگ نہیں کریں گے، ان کی کیپیبلٹی ہے اور ان کو ٹرین کیا جاتا ہے باقاعدہ تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے، اسپیشلی جب ہم اینٹی ٹیررسٹ فورس کی بات کرتے ہیں جو دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہے، ان کی بھی استعداد کار اس طرح کی ہوتی ہے. لیکن اب نارمل جو آپریشنز ہوتے ہیں اس میں جو دستے وہاں تک پہنچنے کے لیے اسپیشل سروسز کے لوگ جب تک آتے ہیں، اس دوران تک جو نقصان ہو جاتا ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا. لیکن یہ جب کاروائی فوری طور پہ کی گئی جس سے ہم کوئک ریسپانس کہہ سکتے ہیں، جو کیو آر ایف جس طرح کی بات کی جاتی ہے، لیکن پولیس نے وہ کیو آر ایف کا ہی کام کیا اور ان کو انگیج کر کے ان کا خاتمہ کیا اور مزید نقصان سے بچا لیا.
بالکل، اور سامعین پوری قوم کے حوصلے بلند ہیں اور ہم اپنی سیکورٹی فورسز، پولیس، مسلح افواج اور جتنے بھی ادارے کاؤنٹر ٹیررزم پہ کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے ہماری سپورٹ موجود ہے، اور دہشت گرد انشاءاللہ ناکام ہوں گے. اس حملے میں بھی وہ ناکام ہوئے ہیں، کچھ جانیں گئی ہیں، لیکن دہشت گردوں کو فوری طور پر انجام تک پہنچا دیا گیا ہے. چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے موضوع کی طرف. سامعین 12 ربیع الاول، عید میلاد النبی پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان موجود ہیں مکمل عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. آج کے دن اخبارات خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ہیں، ریڈیو پاکستان اور دیگر نشریاتی ادارے جو ہیں وہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور ملک بھر میں ایک تقدس کی فضا جو ہے وہ اس وقت دیکھی جا رہی ہے، اور تمام اہل ایمان جو ہیں وہ عبادت اور ریاضت میں مصروف ہیں. جمعے کی نماز میں بھی خاصا جوش و جذبہ دیکھنے میں آیا، اور پشاور سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو پورے ملک میں امن و امان کی فضا موجود رہی. اس بار زیادہ پابندیاں بھی نہیں لگائی گئیں، جیسے کہ ہم سن رہے تھے کہ موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ مکمل بند رہیں گے، لیکن اس حوالے سے کوئی زیادہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے. اس کے باوجود صرف پشاور میں یہ ایک واقعہ ہوا، اور باقی ملک میں مجموعی طور پر صورتحال امن و امان میں رہی ہے. جی آسم صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
جی بالکل، جو ماضی سے اب تک جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح ضرب عزم رد الفساد کی بات کی جاتی ہے، حکومتی اقدامات کی بات کی جاتی ہے، سول ملٹری جو کاوشیں ہیں ان کے قائم کرنے کے لیے، تو ہم اس وقت الحمدللہ یہ بات کرتے ہیں جو ماضی گزشتہ دو تین سال تک جو سلسلہ تھا اس میں بہت حد تک کمی آئی, اور آج کا افسوسناک واقعہ اگر پشاور کا نکال کے اگر دیکھا جائے تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اوورال صورتحال اسی طرح ہے, ورنہ عموماً ایسے دنوں کے اوپر آپ پہ مکمل بہت ساری چیزوں پہ پابندی لگ جاتی ہے, آپ کی موبائل سروس بند کر دی جاتی ہے, ڈبل سواری پہ پابندی ہو جاتی ہے, اور جو سیکورٹی میئرز ہیں ان کو وہ ہائی بیف پہ لیا جاتا ہے. ہائی بیف پہ تو ڈیفینیٹلی ابھی بھی تھے, لیکن افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ دشمن جو گھات لگا کے بیٹھتا ہے اور جو سافٹ ٹارگیٹ جو اس نے منتخب کیے ہوتے ہیں, کیونکہ اب اسکول ہسپتال اور اس طرح کی درسگاہوں کی بات کی جاتی ہے, کیونکہ جہاں پہ سیکیورٹی اداروں اور دیگر جگہ ہیں ان کے اوپر تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں جس طرح ماضی میں ہوتا رہا, تو اب وہ سافٹ ٹارگٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس کی مثال آج کا ایک پشاور کا افسوسناک واقعہ ہے. عمومی طور پر جس طرح ہم عید میلاد النبی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لوگوں کی عقیدت اور احترام اور تقدس کی بات کی جاتی ہے, میلاد کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں, جو جلوس ہیں ریلیاں ہیں وہ نکالی جاتی ہیں, اور بہت خوبصورتی سے پورے ملک کو سجایا جاتا ہے, تو وہ ہمیں ایک تقدس اور احترام اور عقیدت اس وقت بھی نظر آ رہی ہے پورے پاکستان میں, اور ایک زندہ قوم کی علامت ہے اور ایک زندہ معاشرے کی علامت ہے. دشمن چاہے جتنا بھی اس کے خلاف سازشیں بنتا رہے, اس کی عوام اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ, اپنی پولیس کے ساتھ, اور ہر اس جوان کے اور افسر کے ساتھ کھڑی ہے جو کہ اس محاذ پر پوری قوم کے دفاع کے لیے تیار ہے, اور ہمہ وقت وہ ان کے ساتھ پنجہ آزما رہتا ہے, نبرد آزما رہتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. اور سامعین, اس مبارک موقع پر صدر مملکت ممنون حسین اور وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب نے بھی خصوصی پیغامات جاری کیے ہیں, جن میں انہوں نے قوم کو تاکید کی ہے کہ اسوہ رسول اور سیرت النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
میں موجود جو تعلیمات ہیں ان پر عمل درآمد کر کے ہم دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں, اور انسانیت کے لیے ان تعلیمات پر عمل درآمد بہت زیادہ ضروری ہے.
بہایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا.
جی سامعین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. عالمی منظرنامہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان تزئین اختر. میرے ساتھ موجود ہیں سید عاصم رضا، اور اگلا موضوع ہے پاکستان اور روس کے تعلقات. اور ہمارے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب روس کے شہر سوچی میں ہیں، جہاں پہ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہے، اور سائیڈ لائنز پہ وہ ان شریک رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، جن میں روسی وزیر اعظم دمیتری میدویدیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے، جس میں خصوصی اہمیت حاصل ہے توانائی اور دفاع کو، اور باقی تمام جو امکانی شعبے ہیں ان پر بات چیت کی گئی ہے. اس کے علاوہ ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، دو طرفہ تعلقات میں اضافے پر اطمینان ظاہر کیا دونوں رہنماؤں نے. دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں امن اور مصالحت کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. جی عاصم صاحب، تین اس میں اہم پہلو ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس سمٹ جو ہے، سربراہی اجلاس، بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے، اور خطے کے تمام اہم ممالک اس میں شامل ہیں. یہ ایک بڑا موقع ہے پاکستان کے لیے کہ وہ افغانستان کے حوالے سے بھی اپنے جو تحفظات ہیں وہ ان ممالک تک پہنچائے، اور چونکہ یہ خطے کے ممالک ہیں جیسے چین ہے، روس ہے، قازقستان ہے، اور افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں جغرافیائی طور پر بھی، اور افغانستان میں استحکام کے حوالے سے جو مذاکرات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کے جو پاکستان اور روس کے جو تعلقات ہیں، وزیر اعظم صاحب نے جو ملاقات کی ہے، اس میں جو بات ہوئی ہے، کیا ہمیں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے علاوہ افغانستان کے حوالے سے بھی کوئی کامیابی ملنے کے امکانات اس میں پیدا ہوں گے یا نہیں؟
تنظیم صاحب، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، ایک تو یہ سمٹ بہت امپورٹنٹ ہے اٹ سیلف، کیونکہ افغانستان کے تناظر میں اگر بات کی جائے، اور بھی ہارٹ آف ایشیا کے حوالے سے بھی جو آگے آنے والے اجلاس اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ کی بہت اچھی تیاری کا موقع ہے، اور آپ اپنا موقف جو ہے تاکہ ایک ذہنی طور پر اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اس استنبول کانفرنس کے تحت جو ہارٹ آف ایشیا ہونا ہے ان کو تیار کیا جا سکے، اور ساتھ ساتھ سب سے پہلے کہ آپ کا میسج کنوے ہو جائے گا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ براہ راست آپ سے اور افغانستان سے منسلک بھی ہیں. تیسری بات یہ آتی ہے کہ رشیا کے ساتھ پاکستان کا اس وقت تعلق جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا اظہار وزیر اعظم نے اونگاک سپیچ کے بعد ایک پریس کانفرنس میں بھی کیا، اور یہاں تک انہوں نے اظہار کیا، کیونکہ جس طرح ہمارے تعلقات کا سلسلہ یو ایس کے ساتھ رہا، اور براہ راست امریکہ سے ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ ہمیشہ دیکھنے میں آتا رہا، اور مفادات کی بات ہوتی ہے تو جس طرح ان کے مفادات بھارت کے ساتھ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان اور چین کی دوستی کی وجہ سے اور اس میں کشیدگی نظر آئی، اور خاص طور پر سی پیک کے تناظر میں بات کی جائے، تو پھر اس میں پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہنا کہ جی ہم اب ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں امریکہ کے، ہم اب ان کے ہارڈ ویئر یا ان کے اسلحے کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہمارے پاس بہت ساری آپشن ہیں، چائنا ہے اور رشیا کا نام لیا انہوں نے،
لیکن ہم برابری کی سطح پہ امریکہ کے ساتھ
بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
الگ
خراب کرنا بھی ضروری نہیں، لیکن آپ تعلقات بھی اس حد تک رکھیں کہ جس حد تک اگلا آپ کے ساتھ گرم جوشی دکھاتا ہے. تیسری بات یہ آتی ہے کہ ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ریسنٹلی کچھ ڈیفینس ٹائز آپ کی ان کے ساتھ، پھر اس کے علاوہ آپ کا جو مشترکہ ایکسرسائز تھی دونوں کی فورسز کی دہشت گردی کے حوالے سے، جو انٹرنیشنل ایکسرسائزز ہوتی ہیں، وہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ رشیا اور پاکستان کی ایکسرسائزز ہوئیں، اور اس کے بعد آپ کے کچھ ہیلی کاپٹرز اور کچھ ایئر کرافٹ کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے، وہ بھی میچور ہونے تک ڈیل کافی ہے. پھر ایک ہیلی کاپٹر جو اس خطے کے آب و ہوا اور یہاں کے گرمی کے حساب سے جو ان کے پاس اپنے وہاں پہ ٹھنڈے ماحول کے لیے بنایا ہوا، ان کا اپنا مینوفیکچرڈ ہے، اس کی تیاری اور اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس اور اس کی تربیتی پروازیں پاکستان میں کی جا رہی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی مثال ہے.
اچھا، یہ جو تعلقات ہیں پاکستان اور روس کے، یہ افغانستان کے حوالے سے کتنے مددگار ہو سکتے ہیں؟ روس کا اثر و رسوخ افغانستان پہ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، کوئی اس کی کوئی اصلاح ہو سکتی ہے جو پاکستان کے حوالے سے نیگیٹو چیزیں افغانستان میں؟
بالکل درست فرمایا، کیونکہ ہم براہ راست اگر افغانستان کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں تو جس وقت کھیل پاکستان کے خلاف افغانستان میں کھیلا جا رہا ہے تو اس کی بہت اہمیت ہے، اور براہ راست اثر انداز ہونے کے لیے چین اور رشیا جو ہیں وہ اس کے اوپر اثر ڈال سکتے ہیں، اور جس ہم بلاک کا ایک خواب دیکھتے آ رہے تھے پانچ سال سے اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، زیر لب بات ہو رہی تھی، وہ بات اب کچھ حقیقت پسندی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں رشیا، چائنا، پاکستان اور ایران، میں یہ واضح کرتا چلوں، ان ممالک کا ایک بلاک بننا، اور اس کے بعد افغانستان سینٹرک پوائنٹ ہوگا جس میں ان ممالک کا، کیونکہ براہ راست بارڈر آپ کا ان کے ساتھ لگتا ہے، اور اس کے بعد اس کے معاملات کو طے کرنے کے لیے امریکہ کا رول بھی وہاں پہ مائنس ہوتا نظر آتا ہے، اور بھارت کا تو وزیر اعظم جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ رول کیا ہونا چاہیے، تو وزیر اعظم پاکستان نے اونگا کی اسپیچ کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ زیرو. تو جو افغانستان کی سٹیبلٹی ہے اس میں پاکستان، رشیا، چائنا اور ایران اپنا بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور اثر انداز ہو سکتے ہیں براہ راست، نہ صرف افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کے حوالے سے، دوسرا وہ جو بین الاقوامی سازشیں، لیکن وہ صرف پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ ایران کو بھی وہاں سے تھریٹ موجود ہے، اس وقت چائنا کو بھی وہاں سے تھریٹ موجود ہے، اور رشیا کو بھی تھریٹ موجود ہے. تو یہ کنسرن، یہ ایک مشترکہ ایک پوائنٹ ہے، انٹرسٹ ہے جس کے اوپر بات کی جائے گی.
بالکل ٹھیک ہے. سامعین، اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی تشدد میں گزشتہ ماہ نومبر میں 28 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا، اور ابھی آسم صاحب میں دو دن پہلے وہ دیکھ رہا تھا خبروں میں، تہاڑ جیل میں بہت زیادہ ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس میں کئی جو مجاہدین ہیں ان کی جسموں کو گرم سلاخوں سے داغ کے ان کی جو جلد جو ہے اس کو جلایا جا رہا ہے، اور بدترین جو تشدد کا سامنا ہے ان کو، اور ایک مہینے میں انہوں نے 28، ابھی 5 کشمیری مجاہدین جو ہیں، کل کی خبر ہے، ایک ہی دن میں 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. تو اس حوالے سے پاکستان کیا کر سکتا ہے مزید اقدامات؟ ہماری حکومت جو ہے وہ پہلے ہی سیاسی سفارتی سطح پہ اور عالمی فورمز پہ، اخلاقی سطح پہ، جہاں پر بھی موقع ملے مسئلہ کشمیر ہائی لائٹ کرتی ہے.
پاکستان کشمیر کا وکیل ہے، اور پاکستان کشمیر کاز کو لے کر پوری دنیا میں جس طرح بات کرتا ہے، وہیں اونگا اسپیچ کی بات کریں، ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی، اور جس طرح شاہد خاقان عباسی نے بھی بات کی، تو یہ صرف بات کر لینا انٹرنیشنلی، اس چیز کو ہائی لائٹ کروا دینا بھی بھارت کے لیے ناقابل قبول ہے، جو کہ ان کے بیانات اس کے جواب میں آتے ہیں. لیکن پاکستان کی طرف سے آواز اٹھانا وہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کی شہرت کشمیر ہے، اور جو مظالم کشمیر میں اس وقت ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھ رہے ہیں، آپ نے تہاڑ جیل کی بات کی، اس طرح ان کے جو ڈفرنٹ آپ اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں، ان کے جو لاز ہیں، جو بلیک لاز ہیں، جس کے تحت 7.5 لاکھ افواج وہاں پہ مظالم ڈھا رہی ہے، ابھی چوٹیاں کاٹنے کے جو واقعات ہوتے رہے، خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا، شناخت پریڈ کے بہانے جس طرح وہاں پہ نوجوانوں کو، بچوں کو، خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ریپ کیسز کی وہاں پہ تعداد جو ہے وہ نظر آتی ہے، پھر میس گریوز جو آئیڈینٹیفائیڈ ہوئی ہیں سیٹلائٹ سے، ان کو باقاعدہ مانیٹر کر کے ان کو مارک کیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں پہلے تو اس پہ بات نہیں ہوتی تھی دزین صاحب، اب پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر بات ہونے کے بعد اور اس کو دوبارہ عالمی فورم پہ لے جانے کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو عالمی جو ہیومن رائٹ تنظیمیں ہیں انہوں نے اس پہ آواز اٹھانا شروع کر دی. پیلٹ گنز کا جو استعمال ہے
انڈیا کے اندر سے بھی
وہاں پہ انٹلیکچوئلز جو ہیں
وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں،
ایون ان کے فنکار ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ انٹلیکچوئلز جو ہیں، ان کے رائٹرز جو ہیں، کیونکہ ایک کو تو آپ دیکھیں ایک رپورٹر کو شہید کیا گیا، اور ان کے مظالم نہ صرف پاکستانیوں کے حوالے سے پاکستان سینٹرک اس میں دیکھا جائے تو کشمیر پہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جب بھی ایک انڈیجنس موومنٹ میں کوئی شہادت ہوتی ہے جس کو مجاہدین ہم کہتے ہیں، جو کہ اپنے حق خود ارادیت کے لیے پہلے پیسفلی بات کرتے رہے لیکن مجبوراً وہ خود دیکھتے ہیں کہ جو مظالم ہوتے ہیں تو وہ اسلحہ اٹھانے پہ مجبور ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے جھنڈے میں مدفون کیے جاتے ہیں، تو وہ اس کے قابل برداشت نہیں ہے بھارت کے لیے. اور جب سے یہ آپ دیکھتے ہیں نریندر مودی اور اس کی سرکار آئی ہے، یہ تو ایک فنڈامنٹلسٹ اور آپ ایک انتہا پسند جماعت کا لیڈر آج ہمیں نظر آتا ہے، ایک دہشت گرد جو اسٹیٹ ٹیررزم کرنے والا ایک سربراہ نظر آتا ہے، جس کا خود تعلق براہ راست ایک دہشت گرد تنظیم سے رہا، آر ایس ایس کا وہ ممبر رہا. تو اس کے بعد انہوں نے جس طرح ایک ٹیکنیکلی وہاں پہ ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا، اور جب یہ انڈیجنس موومنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اسرائیل سے تزین صاحب انہوں نے وہاں پہ ان کے سیکیورٹی افسران کو بلا کے تربیت دلوائی وہاں کے بارڈر سیکیورٹی فورسز کی اور پولیس کے لوگوں کی، اور ان کو یہ کہا کہ جو میکنزم فلسطین کے اوپر مظالم ڈھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح وہاں پہ آپریشنز اپلائی کیے جاتے ہیں، وہی تربیت دی گئی ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے. اسی کے بعد آپ دیکھیں گے یہ پائلٹ گن کا استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا
مودی صاحب تو تشریف لے گئے تھے
اور اس معاملے پہ باقاعدہ ان کی کاؤنٹر ٹیررزم ایک ڈپارٹمنٹ کے نام کے اوپر انہوں نے یہ کشمیر کے اندر جو ٹیررزم پھیلانے کا کام شروع کیا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ایک انسپیکٹر صاحب نے، ایک فوجی جو افسر تھا، اس نے ایک کشمیری کو جیپ کے ساتھ باندھ کے ڈھال کے طور پہ کس طرح،
اور اس کی بھارتی میڈیا نے اس کو بڑا اٹھایا تھا، اس کی بڑی میجر کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے، اس پہ تنقید کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی بھارتی میڈیا نے، اور اس کی بھی مذمت کی گئی تھی کہ میڈیا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا.
انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ خاص طور پہ اب دیکھا جائے تو اس پہ کافی حد تک بات کر رہی ہیں، لیکن یہ ظلم و ستم بربریت کا سلسلہ جتنا یہ کرتے جا رہے ہیں اتنی اس تحریک میں خون شامل ہو رہا ہے، اتنی اس تحریک کو تقویت مل رہی ہے،
اور انشاءاللہ یہ تحریک کامیابی سے ہم کنار ہوگی. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور بھارت کو یہ بات جو ہے یاد ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کے ہاں جتنی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ سب ایک دوسرے سے تقویت پکڑ رہی ہیں، اور اس کا ظلم و تشدد ان لوگوں کو جو کہ مجاہدین ہیں، فریڈم فائٹرز ہیں، فریڈم فائٹرز کو دنیا حق دیتی ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، اور یہ جدوجہد انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگی
انشاءاللہ.
سامعین، پروگرام میں ایک وقفہ لیتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
صلی علی گیسو ذرا جو کھل گئے تاریک موسم دھل گئے، جس کو زیارت ہو گئی اس آنکھ میں رس گھل گئے، جگنو سے مٹھی میں لیے خورشید کملی میں لیے، ہم راہ روز و شب چلا صلی علی صلی علی، کم ہے مظفر جس قدر بھیجے درود اس ذات پر، ہم آسیوں کی قسمتیں لکھی ہیں جس کے ہاتھ پر، ہر دم دعا یہ جس نے کی یا رب حبلی امتی، ایسا نبی کس کا بھلا صلی علی صلی علی، تخلیق دیوان سحر کردار معراج نظر، پیغام حی علی السلام صلی علی صلی علی.
سامعین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں واپس آپ کو. عالمی منظرنامہ ریڈیو پاکستان نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے میں ہوں تزئین اختر، میرے ساتھ شریک گفتگو ہے سید عاصم رضا. اگلا موضوع ہے، دنیا بھر میں آج ورلڈ ایڈز ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس وقت اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 3,67,00,000 افراد ایڈز کا شکار ہیں، اور حال ہی میں 1,80,00,000 جو مزید افراد ہیں 1.8 million یہ 18 لاکھ ہیں مزید آئے ہیں اس میں اور ان میں شامل ہوئے حالیہ گزشتہ ایک سال کے دوران
وہ بھی 36.7
جی ہاں
لاکھ جو اس کا شکار ہیں
گزشتہ ایک سال کے دوران یہ شامل ہوئے ہیں. تو ایڈز جو ہے اس کا مطلب ہے بڑی تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے. مختلف اس کی وجوہات بتائی جاتی ہیں اور بطور مسلمان ہم اگر بات کریں تو ہمیں اسلام کی طرف سے بھی جو تعلیمات ملی ہیں اگر ہم ان پہ عمل درآمد کریں تو اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. دیگر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہائیجین سے متعلق
اور پاکیزگی
اور صفائی جو ہے
کہا گیا
یہ اس میں شامل ہے. تو اس پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ ہم کس طرح اس مرض سے مزید تحفظ اور سیکورٹی حاصل کر سکتے ہیں.
تزین بھائی اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ آتی ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ فوری طور پر اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی اور ذرا سی بھی احتیاطی جو ہوتی ہے اور ہم جس طرح جس میں صرف جنسی بیرا روی اس کا سبب نہیں ہے پھیلنے کا جو ایک کانسیپٹ جو تاثر بنا ہوا ہے اس کی بات کی جاتی ہے.
ہاں تاثر بھی ایک اس کو
بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بھی باقاعدہ اویئرنیس اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اس میں آپ کا جو آلات جراحی استعمال ہوتے ہیں جو آپ کے ڈینٹسٹ یا دندان جو آپ کے اس میں استعمال کرتے ہیں آلات جراحی, پھر اس کے علاوہ آپ کے جو باربرز نائی کی دکان ہوتی ہے جہاں پہ آپ شیو کروانے جاتے ہیں کٹنگ بالوں کی کروانے جاتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک سوشل پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے سیگمنٹ ٹو سیگمنٹ, خاص طور پر ہم ان علاقوں میں جہاں پر تعلیم کا اتنا نہیں ہے سلسلہ یا وہ ایسے علاقے جہاں پہ اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہے غربت ہے تو وہاں پر ان چیزوں پر احتیاط نہیں کی جاتی. سرنجز کا استعمال جو کیا جاتا ہے نشہ جو کرتے ہیں ان کے اس کے اندر جو استعمال میں سرنجز آتی ہیں تو بہت سارے فیکٹرز کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس کی روک تھام کے لیے. ابھی گزشتہ دنوں کچھ واقعات پاکستان کے اندر بھی الارمنگ تھے, کچھ کیسز ایسے نکلے جس نے کافی زیادہ میڈیا میں سوشل میڈیا میں اپنی جگہ بنائی اور لوگ اس پہ کافی زیادہ ڈسکشن کرنا شروع ہوئے. لیکن یہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ ابھی تک لا علاج ہے لیکن اس کو احتیاط سے روکا ضرور جا سکتا ہے, اس پہ احتیاط کی جا سکتی ہے. پھر ہمارا ایک اور سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ریگولرلی اپنا میڈیکل چیک اپ یا ٹیسٹ جو ہیں وہ نہیں کرواتے. ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ہمارے ٹیسٹ ہی نہیں ہے جب تک ہمیں علامات نہ ہو بیمار نہ
ہو
تب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ٹیسٹ نہیں کرواتے, ہم کہتے ہیں جی یہ تکلیف ہو گئی ہے تو ہمیں دوا دے دیں. یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے خود ہی میڈیکل سٹور پہ جا کے ہم کہتے ہیں جی فلاں دوا ہمیں دے دیں. لیکن دنیا میں پوری دنیا میں جب تک آپ کے پاس پرسکرپشن نہیں ہوتا اور پرسکرپشن بھی اس وقت ملتا ہے جب آپ کی میڈیکل ٹیسٹ رپورٹس بلڈ ٹیسٹ رپورٹس آ جاتی ہیں تو دوا اس کے حساب سے تعین کی جاتی ہے, مالج جو ہے آپ کا اس کے حساب سے تشخیص کرنے کے بعد آپ کو دوا دیتا ہے. لیکن ہمیں اپنے تھوڑا سا اویئرنیس کا یہ مختلف پہلوؤں کے اوپر ہمیں کانسیپٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح صرف ایڈز کی اگر ہم بات کرتے ہیں ایچ آئی وی کی بات کرتے ہیں تو اور بھی امراض کا ہمیں نہیں پتا چلتا جو ڈیزیز ہمارے اندر, اور ایچ آئی وی کا تو تزین صاحب آپ کو میں بتاتا چلوں یہ ڈیزیز 10 سے لے کر 15 اور 20 سال تک سائلنٹ آپ کے باڈی کے اندر موجود رہتا ہے اور اس کے ایکٹیویٹ ہونے کی جو ایج ہوتی ہے وہ 10-15 to 20 years ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب آپ کو پتا چلتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ آپ کو ڈیمیج دے چکا ہوتا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا بلڈ اسکریننگ جو ہے خون دینا جو ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ فوڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کی اسکرین میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں, ہیپاٹائٹس کا پتا چل جاتا ہے. تو یہ آپ کے ایک ہیلدی
تو سامعین بات یہ ہے کہ صفائی رکھی جائے اور ٹیسٹ کروا لیا جائے, سال میں ایک بار ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور کروا لیا جائے,
بلڈ ڈونیشن
الٹرا ساؤنڈ کرا لیا جائے یا آپ بلڈ ٹیسٹ کروا لیں صرف, تو اس سے بہت سی چیزوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں, جلدی پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کون سی بیماری کا شکار ہیں. بڑھتے ہیں پروگرام میں اگلے موضوع کی طرف. آسم صاحب یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس پہ خاصی بات ہو سکتی ہے. سابق صدر امریکہ انہوں نے پاکستان کو بری الذمہ قرار دیا ہے اسامہ بن لادن کی گرفتاری کے لیے جو 2 مئی 2011 کو آپریشن ہوا تھا ایبٹ آباد میں. اس حوالے سے حکومت پاکستان کی بھی وضاحت یہی تھی کہ ہمارے علم میں نہیں تھا, اور اب اوباما صاحب جو نئی دلی میں ہیں اور وہاں پہ ہندوستان ٹائمز کے لیڈرشپ سمٹ ہے 2017، وہاں پہ وہ خطاب کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو واقعی اس کا علم نہیں تھا اور ہمیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ حکومت پاکستان اس سے آگاہ تھی.
دیکھیں تزین صاحب، یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. جب یہ آپریشن ہوا اس کے بعد جو امریکی صدر کا خطاب تھا، بیان تھا، جو کہ اس نے ایڈریس کر کے اس کے بارے میں آگاہی دی تھی، وہ بڑا الارمنگ تھا پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان کی حدود کے اندر آپریشن کیا گیا اور پاکستان کو جب اس کے بارے میں علم ہوا تو وہ ایک ایسی چیز تھی، یعنی بوٹس آن گراؤنڈ والی بات آ گئی، اور ایسا ایک تاثر بنا کہ پاکستان نے اس کو رکھا ہوا تھا، جس کے اوپر خاص طور پہ بھارت اور اسرائیل جیسے ممالک جو کہ پاکستان کے لیے سازشوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، تو یہی کہا گیا کہ دیکھ لیں پاکستان جو ہے، جس میں آپ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سینیٹر پال کی اسپیچ کو اگر آپ دیکھیں، جس میں اس نے جس طرح سینٹ میں کھڑے ہو کے پاکستان کے F-16 کے ایشو کے اوپر اس نے اشارہ دیا اور اس نے کہا جی اسامہ بن لادن جیسے لوگوں کو رکھا گیا اور یوں کیا گیا یوں کیا گیا، اور آج اس اسپیچ کو دیکھا جائے جس کے بعد پاکستان کے F-16 کے بارے میں ایک پوری کمپین چلائی گئی تھی جو کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ کے لیے استعمال کرنے کے لیے مانگ رہا تھا، پاکستان کا حق تھا جو پاکستان کو دینا تھا، پاکستان سے پیسے بھی لیے ہوئے تھے اور وداؤٹ انٹرسٹ، بلکہ اس کے بدلے میں ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ آپ کو گندم کہہ دی گئی اور کافی کہہ دی گئی کہ وہ آپ لے لیں، زیتون کا تیل آپ کو کہہ دیا گیا. تو یہاں پر یہ بتانا اوباما کا تو ایک بہت بڑا، جیسے عراق کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا تھا کہ جی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو ہیں وہ، جو کہ بعد میں خدا پہاڑ نکلا چوہا، وہاں پہ یوریا کی کھاد کی فیکٹریاں اور بچوں کے دودھ بنانے والی فیکٹریاں تھیں، وہ ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہاں پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی ایک عزائم نظر آتے ہیں امریکہ کے کہ جو کچھ کہتا ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے، اور خود جو اس کے بعد سچ نکلتا ہے وہ سامنے ہے. ہلری کلنٹن جس طرح تھیں سیکرٹری خارجہ ان کی، انہوں نے ایک دفعہ بیان میں کہا تھا کہ ہمیں تو معلوم ہے کہ اوباما کہاں ہے، آپ کو نہیں معلوم، جب انہوں نے پاکستان کا ایک دفعہ دورہ کیا تھا اور کوشش یہی تھی پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال کے پش اینڈ پل سچویشن میں کچھ نہ کچھ اپنے کام اور مقاصد ڈو مور ڈو مور ڈو مور کرنا. لیکن آج یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت اسٹانس ہے، پاکستان کہتا ہے کہ یو ڈو مور ناؤ، ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، 80,000 جانوں کا نقصان دیا.
آپ اس کے اس بات کے کو مانتے ہیں کہ اگر امریکہ اس وقت خود وہ سٹیلتھ اور اپنے میرینز نہ بھیجتا اور یہ شیئر کر لیتا پاکستان کے ساتھ،
پاکستان بھی کر سکتا تھا اگر پاکستان میں ہوتا. لیکن مجھے ڈاؤٹ یہ ہے کہ جیسے ملا منصور والا واقعہ کیا گیا اور پاکستان کی حدود میں ایران سے جب وہ داخل ہوا، وہ اسی وقت ہی کیوں نشانہ بنایا گیا جب وہ ایران سے داخل ہوا؟ جب وہ ایران میں تھا تو اس کو ڈرون حملے میں کیوں نہیں مارا گیا؟ وہ بھی ایک ایسا بارڈر ہے کہ جہاں پہ اتنی ان کی وہ بارڈر مینجمنٹ نہیں،
سرویلنس ہے.
تو پاکستان کے اندر آنے کا انتظار کیا گیا اور وہاں پہ لا کر اتنی ایکوریٹ ان کے پاس انفارمیشن تھی، تو کوئی سازش تو نظر آتی ہے. اور اس کے بعد اڑانے کے بعد بتایا گیا کہ جی ہم نے اس کو مار دیا ہے، اور پاکستان کو اس پہ بھی بلیم کیا جاتا رہا، جو کہ بعد میں یہ بھی اس میں نکلے گا کہ پاکستان کو اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اسی طرح OBL کی آپریشن کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ وہاں پہ واقعی موجود تھا؟ یا
یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے
کانسپریسی تھیوری کے مطابق.
ویسے ہم اس وقت ہم نے لکھا بھی تھا کہ قانون جو ہے، اور قانون یہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے ساری دنیا میں، اور خصوصاً ہمارے یہاں جو تعزیرات ہیں وہ آپ جانتے ہیں زیادہ انگریز
پاکستان پینل کوڈ جو ہے،
تو یو کے اور پھر یو کے کا بھی جو زیادہ تر سسٹم یو ایس اے میں
اینگلو سیکشن لاز ہیں نا سارے،
تو وہ اس میں یہ ضروری ہے کسی کو آپ مردہ تب مانا جائے گا لیگلی جب آپ اس کی ڈیڈ باڈی پروڈیوس کر دیں گے. تو وہ اسامہ بن لادن اگر وہاں پہ تھا تو وہ آپ نے ڈیڈ باڈی کیوں پروڈیوس نہیں کی، اور یہ کیوں نیریٹو اختیار کیا کہ اس کو سمندر بولٹ کر دیا گیا ہے؟ اس میں کیا حکمت تھی اور کیا وجہ تھی؟ یہ سارا کنٹروورسی،
یہ بہت بڑی کنٹروورسیز ہیں اور اس میں بہت سارے کوشچن مارکس ہیں جو کہ وہ ریویل ہوتے جائیں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ ہمیشہ آپ دیکھیں جس طرح وکی لیکس ہیں یا اور لیکس آ رہی ہیں، اسی طرح یہ لیکس جو ان کی سفارت خانوں کی جو آپ کی ڈیلی بیسس کی میل جا رہی ہوتی ہیں، یہ بھی لیکس میں آتی ہیں اور اس کے اندر بہت کچھ شواہد کھل کے 20 سال بعد آ ہی جاتے ہیں سامنے.
بالکل.
تو یہ بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا.
آصف صاحب، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف گامزن ہیں، بلکہ قریب پہنچ چکے ہیں. چائنا نے خبردار کیا ہے بیرونی قوتوں کو کہ وہ ساؤتھ چائنا سی کا جو علاقہ ہے اس میں دخل در معقولات سے گریز کریں، کیونکہ اس سے کشیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور سامعین، یہ ہم گزشتہ پروگراموں میں بھی بتا چکے ہیں کہ امریکہ سمیت کسی کو یہاں پہ آنے کی اور یہاں پہ کے لیڈروں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس علاقے کے مکین جو ہیں وہ خود اس کا انتظام بہتر چلا سکتے ہیں. تو امید کی جاتی ہے کہ امریکہ اور دیگر ممالک جو یہاں پہ بیانات اس حوالے سے دیتے رہتے ہیں وہ اس سے گریز کریں گے. شام کے امن مذاکرات جو جنیوا میں جاری تھے ان کو توسیع دے دی گئی ہے 15 دسمبر تک. تو امید کرتے ہیں کہ اب چونکہ کافی وقت مل گیا ہے ان کو تو اس میں سے کوئی تعمیری پہلو بھی نکل آئے گا. اور آخر میں ہے ہمارا بین الاقوامی اداریہ. صدر ٹرمپ جب جنوری میں پریزیڈنٹ بنے تھے اور انہوں نے اس کے بعد پھر پہلے جو اقدامات کیے تھے ان میں ایک بڑا سخت اقدام تھا, 7 مسلم ممالک جو ہیں ان پہ ٹریول بین, یعنی ان ممالک کے لوگ امریکہ داخل نہیں ہو سکتے تھے. تو اس حوالے سے ایک تحقیقاتی رپورٹ بنی ہے امریکی محکمہ ہوم لینڈ کے پاس آئی ہے. اب ہوم لینڈ سیکورٹی جو ہے وہ پریشان ہے کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے یا نہیں, اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایئرپورٹوں پہ روکا گیا, ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا, وکیل تک رسائی نہیں دی گئی, اور اس حوالے سے جتنے واقعات رونما ہوئے ان پر ایک مکمل تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے. تو دیکھتے ہیں یہ رپورٹ کب منظر عام پر آتی ہے. سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. میں تھا آپ کا میزبان تزئین اختر, میرے ساتھ شریک تھے سید عاصم رضا, پروگرام کے پروڈیوسر تھے احمد کمال, کوارڈینیٹر تھے مدثر حسین, تکنیکی معاونت ہمیں حاصل تھی شہزادہ محمد عباس کی, اور نگرانے اعلیٰ تھے جاوید خان جدون. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.